الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. محترم بزرگوں, دوستوں, عزیزوں, بھائیوں اور بہنوں, آج ذوالحج کی 17 تاریخ ہے اور اب شہادتوں کا ایک موسم شروع ہو رہا ہے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے. 20 ذوالحج کو, بعض روایات کے مطابق 18 ذوالحج کو, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی. 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی اور 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی. یہ تینوں شہادتیں بڑی عظیم شہادتیں ہیں. شہادت کے لفظی معنی گواہی کے ہیں, لیکن بالعموم شہادت کا لفظ ہماری دینی اصطلاح کے طور پر اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور وہ بھی اصل میں ایک گواہی ہوتی ہے, جسے علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت الفاظ میں یوں فرمایا, زنوری سجدہ می خواہی زخاکی بے شزا خواہی. اعلیٰ, بڑی عجیب بات ہے کہ تو اتنی طاقتور نوری مخلوق یعنی فرشتوں سے تو صرف سجدے کا تقاضا کرتا ہے, تسبیح و تحمید اور تقدیس کا تقاضا کرتا ہے کہ میری پاکی بیان کرو, میری حمد بیان کرو, میرے سامنے سجدہ کرو, اور اس بیچاری خاکی مخلوق سے تو بہت زیادہ تقاضا کر رہا ہے. زخاکی بیش ازاں خواہی, چنا خدرا نگاہ داری کہ بائیں بے نیازی ہا. حالانکہ اگر تو اپنے آپ کو دیکھے اے اللہ, تو ہر چیز سے بے نیاز ہے. تجھے نہ سجدے کی ضرورت ہے, نہ کسی کے خون کی ضرورت ہے, نہ کسی کے حمد کی ضرورت ہے. چنا خدرا نگاہ داری کے بائیں بے نیازی ہا. او یس, شہادت بر وجود خود زخون دوستاں خواہی, کہ تو اپنے دوستوں کا خون بہا کر اپنے وجود پر گواہی چاہتا ہے کہ اللہ اتنا عظیم ہے, اللہ اتنا حسین ہے, اللہ تعالیٰ اتنا ٹریمنڈس ہے کہ لوگ اس کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں, جانے قربان کرنے کو تیار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک گواہی بنا کر بھیجا, اور امت مسلمہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے گواہی دینے کے لیے بنایا. سورہ بقرہ کے 17 رکوع میں, دوسرے پارے کے آغاز میں, جہاں تحویل قبلہ کا حکم ہے. تحویل قبلہ اصل میں ایک سمبل تھا نئی امت کی تشکیل کا, نئی امت کی آرگنائزیشن کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب تک کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے, آپ تورات کے جتنے بھی نون احکام تھے ان کی پیروی کرتے رہتے تھے. انہی میں سے ایک حکم جو تھا وہ نماز کے اندر رخ کرنے کا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. جب تک آپ کے لیے حرم میں نماز پڑھنا ممکن تھا, تو آپ حرم میں جنوب کی جانب کھڑے ہو کے بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تاکہ بیچ میں خانہ کعبہ بھی آ جائے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو جغرافیائی اعتبار سے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ اور یروشلم کے درمیان ہے. یعنی اگر آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ فرماتے تو آپ کی پیٹھ بیت المقدس کی طرف ہوتی, اور اگر آپ بیت المقدس کی طرف رخ فرماتے تو آپ کی پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف ہوتی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اصول پر کار فرما رہے کہ باوجود اس خواہش کے جس کا ذکر دوسرے پارے کے آغاز میں ہے کہ عنقریب یہ بے وقوف کہیں گے سیقول السفہاء من الناس ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا, کہ عنقریب یہ بے وقوف کہیں گے لوگوں میں سے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو پھیر دیا ایک قبلے سے دوسرے قبلے کی طرف. وہاں اصولی بات کہہ دی قل للہ المشرق والمغرب, کہہ دو کہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں. تو وہاں فرمایا گیا کہ ہم آپ کا چہرہ مبارک دیکھتے رہے ہیں آسمان کی طرف اٹھتا ہوا اس امید کے ساتھ کہ کب حکم نازل ہوگا میرے لیے کہ میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اور اپنے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قبلے کی طرف رخ کروں. پھر جب حکم آیا تو یہ اشارہ تھا اب ایک نئی امت وجود میں آ گئی جس کا اپنا قبلہ ہے. وہاں فرمایا گیا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, جو ہم نے آپ کو ایک واسطہ امت بنایا ہے, ایک درمیانی امت بنایا ہے تاکہ اے مسلمانوں تم پوری نوع انسانی کے خلاف اللہ کی طرف سے گواہی دینے والے بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف گواہی دینے والے بن جائیں. وہ گواہی جس کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجت الوداع کے موقع پر, دین کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد آپ نے ایک سوال کیا تو بڑے مجمع سے, سوا لاکھ کا مجمع, الا هل بلغتو, میں نے پہنچایا کہ نہیں. لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا, آپ نے حق امانت ادا کر دیا, آپ اپنے حق خیرخواہی ادا کر دیا. تین مرتبہ یہ سوال پوچھنے کے بعد اور جواب حاصل کر کے اطمینان حاصل کر لینے کے بعد آپ نے اللہ کو گواہ بنایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ رہے, اے اللہ تو بھی گواہ رہے, اے اللہ تو بھی گواہ رہے کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا, میں نے تیری امانت انہیں ڈیلیور کر دی, میں نے ان کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اور اس بات کو سورت نساء میں کہا گیا بہت سے رسولوں کا نام بنام تذکرہ کرنے کے بعد, رسولم مبشرین و منذرین, یہ پیغمبر تھے بہت سے جو ہم نے بھیجے خوشخبری دینے کو اور خبردار کرنے کو, لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, تاکہ پیغمبروں کی تشریف آوری کے بعد رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ کوئی عذر باقی نہ رہے. یہ ہے وہ گواہی کہ تاکہ اے لوگوں تم پوری نوع انسانی پر اللہ کے گواہ بن جاؤ, قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہہ سکو کہ اللہ ہم تو جانتا ہے کہ ہم نے تیرا دین پوری نوع انسانی تک پہنچا دیا تھا, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی لے کر گئے اور قیامت کے دن وہ گواہی جو ہے وہ سر پہ کھڑی ہوگی ہمارے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین پہنچا دیا تھا, اب اگر ہم نے اس میں کوئی کمی بیشی کی ہے, ہم نے اس میں کوئی زیادتی کی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں, اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دین اصل میں گواہی ہے, اس کا آغاز کلمہ شہادت سے ہوتا ہے کہ یوں ہی کوئی شخص یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اور پھر اس کا کلائمیکس کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دے, یعنی وہ بات جو اس نے زبان سے کہی دی کہ میں اللہ کا ماننے والا ہوں, اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا, اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اس کا آخری پیغمبر سے مانتا ہوں, وہ اپنی جان دے کر گواہی دیتا ہے کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین ہی سچا دین ہے جس کے لیے جان قربان کی جا سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لیے بھیجا گیا وہ مقاصد سورہ احزاب میں یوں بیان ہوئے ہیں, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو ایک شاہد, ایک گواہی دینے والا, ایک خوشخبری دینے والا, ایک خبردار کرنے والا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور یہی جاب تمام انبیاء کرام کی تھی. حضرت نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, اسی طرح زکریہ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یہ سب کے سب یہی گواہی دیتے ہوئے آئے تھے اور یہی ان کے تھے مقاصد, حق کی گواہی دینا, اللہ کا پیغام پہنچانا, ان کو آخرت سے خبردار کرنا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی کو ماننے اور اس کی فرما برداری پر جنت کی خوشخبری دینا. لیکن جب ہم انبیاء کرام کی دعوت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ترتیب نظر آتی ہے. حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت صالح, یہ تینوں پیغمبر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے ہیں, ان کی دعوت انفرادیت تک محدود ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو, اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. انی لکم رسول امین, میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں. فتق اللہ واطیعون, بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. ما اسالکم علیہ من اجر, میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں. ان اجری الا علی رب العالمین, یقیناً میری ریکمپنسیشن, میری اجرت تو رب العالمین کے ذمے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انفرادیت اپنی انتہا کو پہنچ گئی. کوئی شخص ایز این انڈیویجول اللہ تعالیٰ کی بندگی میں حضرت ابراہیم سے آگے نہیں بڑھ سکتا, تو وہ اسوہ حسنہ قرار پائے. اب اجتماعیت کا آغاز ہوا. حضرت لوط علیہ السلام سے ایک معاشرتی برائی کو باقاعدہ ایڈریس کیا گیا اور ایکسپریس ورڈز میں حضرت لوط علیہ السلام نے اس بنیادی دعوت کے ساتھ اپنی قوم کو اس برائی سے روکا. پھر حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے, وہ اہل مدین کی طرف بھیجے گئے. شہر مدین دو بڑے تجارتی راستوں کی سنگم پر واقع تھا اور ہر چار طرف سے تاجر آتے تھے اور باقی تینوں اطراف کا مال لے کر جاتے تھے, اور اہل مدین نے وہاں پر اپنی دکانیں بنا لی تھیں اور اس کو مونوپلائز کر لیا تھا اور من مانی قیمتیں بھی وصول کرتے تھے اور ناپ تول میں کمی بھی کرتے تھے اور ملاوٹ بھی. حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس سے منع فرمایا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور آل فرعون کی طرف بھیجے گئے. اولاً کس مشن کے ساتھ کہ کہو جا کر فرعون سے کہ ارسل معی بنی اسرائیل, میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو آزاد کر کے جن کو تو نے غلام بنا رکھا ہے اور تم ان سے بیکار لیتے ہو, آزاد کر دو ان کو. لیکن یہ سب کے سب پیغمبر ماں سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے, کہ جنہیں اپنے مشن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے سے کامیاب فرمایا, یعنی سمندر پھٹا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت اپنے خاندان سمیت جو ہے وہ اتر آیا. اللہ نے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا اور وہ غرق ہو گیا. لیکن کسی باقاعدہ جد و جہد کے نتیجے میں انہوں نے اپنا مشن اکمپلش نہیں کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہیں. خود ان کے الفاظ میں سورۃ صف میں نقل کیے گئے ہیں ان کے الفاظ کہ انی رسول اللہ علیکم مصدق لما بین یدی من التوراۃ, اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں تصدیق کرتے ہوئے اس کی یا تصدیق کرنے کے لیے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, اور خوشخبری دینے کے لیے یا خوشخبری دیتے ہوئے تمہیں ایک ایسے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ تھا, لی یوز ہیرا ہو الدین کو لی, تاکہ وہ اللہ کے دین کو کل کے کل دین پر کل نظام زندگی پر غالب کرتے ہیں. سورہ صف کی دو آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں ابتدا میں خطبہ مسنونہ کے بعد, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم. کسی بھی زمان میں لٹریچر میں کبھی کوئی کہانی کوئی قصہ کوئی بات وہ پرونون سے شروع نہیں ہوا کرتی. یعنی ایک رو کی کہانی ایک رو سے شروع ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو دی کرو کہا جائے گا یا اس کو اٹ کہا جائے گا یا ہی کہا جائے گا, لیکن کبھی بھی بات ہی سے شروع نہیں ہوا کرتی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم, یہ چاہتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں. یہ وہ کون ہے؟ پیچھے ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہے. بنی اسرائیل چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. آج اپنے آل اراؤنڈ آپ دیکھ لیجئے, آج دنیا کا جو نقشہ ہے اس میں یہ اس آیہ مبارکہ کی وہ منہ بولتی تفسیر ہے, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اللہ کی روشنی کو اللہ کے چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. یعنی وہ جو نبوت و رسالت کی روشنی تھی حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ اپنا پورا سورج بن چکا ہے. پہلے اگر وہ چراغ تھا پھر بلب بنا پھر سرچ لائٹ بنا, اب ہوتے ہوتے وہ کیا ہے؟ وہ آفتاب رسالت ہے, خورشید رسالت ہے. اب وہ رسالت کا اللہ کی ہدایت کا سورج بن گیا ہے. یہ اس کو بھی بجھانے کے درپے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا بھی ایک فیصلہ ہے, واللہ متم نوری ہی ولو کرہ الکافرون, جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے. ولو کرہ الکافرون, خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری لگے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق, اللہ ہی تو ہے جس نے بھیج دیا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن مجید دے کر, و دین الحق اور ایک سچا دین دے کر, لی یظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ غالب کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو کل کے کل دین پر کل نظام زندگی پر. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ تاکہ اللہ غالب کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دین کو اسلام کو کل کے کل دین پر. گرامیٹیکل انالیسز جو ہے اس پر اگر درد و قضا ہو سکتی ہے لیکن مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کے دین کا جو غلبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا, ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے, لیکن اس کے لیے جد و جہد کس نے کی, خون پسینہ کس نے بہایا, جانوں کے لاشیں کس نے پیش کیے اور اپنی نظروں کے سامنے اپنے ساتھیوں کے لاشیں کس نے دیکھے؟ وہ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دین کو غلبہ عطا فرمایا, لیکن وہ تصویر آج بھی جوں کی توں ہے. یعنی آج سے 1450 سال پہلے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا جس کی تصویر کھینچی جا رہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں, وہ آج بھی جوں کی توں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل کارنامہ ہے تمام انبیاء کرام کے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالفعل کامیابی حاصل ہوئی، لیکن آپ کی کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت تو اس میں شامل تھی یقیناً، لیکن ایز سچ کسی معجزے کے نتیجے میں نہیں ہوئی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشن اکمپلش ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوا، سمندر پھٹ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد زمینی ہے، آپ قدم بقدم زمین پر چلے ہیں. یعنی قیامت تک کوئی شخص بھی اگر دنیا میں کوئی تبدیلی برپا کرنا چاہتا ہے تو اسے بہرحال انہی تمام سٹیپس سے گزرنا ہوگا، وہ تمام اقدامات اٹھانے ہوں گے، وہ ان تمام مراحل میں سے گزرنا ہوگا کہ جن میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین غالب کر دیا. سمپل ایز دیٹ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دنیا بادشاہوں کو جانتی تھی، بادشاہتیں بدلتی تھیں، حکومتیں بدلتی تھیں، تاج ایک کے سر سے اتر کے دوسرے پہ جاتا تھا، بڑے بڑے تخت بنتے تھے، بڑے بڑے محلات تعمیر ہوتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کرنے پر نہ کوئی محل تعمیر کیا، نہ کوئی پوشاک بنائی، نہ کوئی تاج اپنے سر پہ رکھا، نہ کوئی بڑا سا ترہ سر پہ لگایا. حالت تو یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار تھے مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہوئے، آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا، اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی پیشانی اس سواری کے بالوں کے ساتھ ٹچ کر رہی تھی. یہ ہے عجز ان کے ساری. کیا کیا آپ نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو عدل دیا تھا اس کو قائم کر دیا بالفعل. یعنی ایک ہوتا ہے قانون، ایک ہوتا ہے قانون کا نفاذ. قانون تو نازل ہوا تھا اوپر سے، مرد کا حق یہ ہے، عورت کا حق یہ ہے، باپ کا حق یہ ہے، ماں کا حق یہ ہے، والدین کا حق یہ ہے، اولاد کا حق یہ ہے، سرمایہ کار کا حق یہ ہے اور مزدور کا حق یہ ہے، اجتماعیت کا حق یہ ہے اور انفرادیت کا حق یہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عدل کو زمین پر قائم کر دیا اور ڈور سٹیپ تک انسانوں کو عدل فراہم کر دیا. اللہ تعالیٰ کی یہ اپنی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام لیا، اگرچہ اس میں بھی سورۃ صف ہی کے اندر وہ کمپیریزن آیا ہے کہ سورۃ صف کی آیت نمبر 5 میں حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا تذکرہ ہے، ان کی قوم کا، جنہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا اور فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. نتیجہ کیا نکلا کہ پہلا مشن اکمپلش کرنے کے بعد، فرعون کے غرق ہونے کے بعد اگلا مشن کیا تھا؟ وہ جو تورات عطا ہوئی تھی، وہ جو آسمانی قانون عطا ہوا تھا، اس کا نفاذ. قوم نے لڑنے سے انکار کر دیا، لہذا نہ فلسطین فتح ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، نہ آپ وہاں پر تورات کے قوانین کو نافذ کر سکے. اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساتھی عطا کیے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و ابرو کے اشاروں پر جانیں قربان کر دی. انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول، غزوہ بدر سے پہلے جو مشاورت ہوئی تھی، کہ اللہ کے رسول ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجئے کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہہ دیا تھا کہ اذھب انت و ربک فقاتلا، آپ اپنے رب کو ساتھ لے کے جائیں اور لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ جیسے حکم دیں گے ہم کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشی اس موقع پر ہوئی، خاص طور پر جب مہاجرین کے بعد انصار نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا اظہار کی, اس خواہش کو پورا کرنے کا اظہار کر دیا, انا آمنا بکا وصدقنا کا, ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کی تصدیق کر چکے ہیں, اب بھول جائیے کہ معاہدہ کیا تھا, بس جیسے آپ کا حکم ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں. دین غالب ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے جلد ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ نما عرب کی حد تک دین کو غالب کرنے کے بعد بلا لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہونے کا شرف عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف دیا, تو انہوں نے جو اوپننگ خطاب فرمایا وہ کیا تھا کہ تم نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کی بنیاد پر اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے, اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم مجھے سیدھا کر. اس کے بعد وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیا کہ تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا جب تک کہ میں اس سے وہ حق وصول نہ کر لوں جو اس نے غصب کیا ہو, لوگوں کا چھینا ہو, اور ہر کمزور میرے سامنے قوی ہوگا, مضبوط ہوگا, طاقتور ہوگا جب تک کہ میں اس کی دادرسی نہ کر دوں اور اس کو اس کا وہ حق دلا نہ دوں جو چھینا گیا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 سال کے بعد بلا لیا, لیکن وہ جو استقامت کی ایک چٹان تھی اندر, بظاہر حضرت عمر کے مقابلے میں وہ چھوٹے قد کے آدمی تھے, ایک نحیف جسم کے مالک تھے, حضرت عمر تو ذرا قد بھی طویل تھا اور ایک بڑی باروب شخصیت تھی, لیکن معلوم ہوا کہ اندر چٹان تھی. 4 قسم کے فتنے اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد, ان سب فتنوں کو فروغ کیا, کہیں جھوٹے نبی پیدا ہو گئے, کہیں زکات کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے, پھر وہ جو ایکسپینشن کمیشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جیش تیار کیا تھا, جو لشکر تیار کیا تھا, بڑے بڑے صحابہ نے مشورہ دیا کہ اس کو روک لیجئے, ایمرجنسی ہے, آپ نے فرمایا نو, یہ میری جرات کیسے ہو سکتی ہے کہ میں اس لشکر کو روک دوں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا ہے, یہ جائے گا, اور گیا. ایک سموتھ گورنمنٹ, تمام فتنوں سے پاک, حضرت عمر کے حوالے کی حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا. اسلام کے حسن کو پیش کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے عمر ہی کو دیے, خواب و حضرت عمر فاروق بن خطاب ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خواہ عمر بن عبد العزیز ہوں رحمت اللہ علیہ, اور خواہ ماضی قریب میں وہ ملا عمر ہوں, جنہوں نے اسلام کا جو حسین پہلو ہے وہ دنیا کو دکھایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 10 سال تک محیط ہے, اس میں عدل, مساوات, اخوت اور بھائی چارے کہ وہ سٹینڈرڈز قائم کیے گئے جن کو ابھی تک میٹ نہیں کیا جا سکا. پھر فتنے آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں 2 جو گروہ تھے ان کو سخت ہزیمت اور ہیومیلیشن کا سامنا ہوا, ایک یہودی اور دوسرے مشرکین مکہ. مشرکین کا اپنے ایک مزاج تھا کہ وہ مخالفت بھی کرتے تھے تو ڈنکے کی چوٹ کرتے تھے, ٹھوک بجا کے کرتے تھے, اور پھر جب اطاعت اختیار کرتے تھے پھر وہ بھی پورے طور پر کرتے تھے. مشرکین نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعتاً تسلیم کر لیا, لیکن یہود شکست کھانے کے باوجود وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ رہے. جو عرب قبائل تھے ان کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, وہ کامیاب نہ ہوئے, لیکن ایران ان کو ایک ایسی جگہ مل گئی کہ جن کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں ایک دشمنی تھی. ایران کی اپنی ایک تاریخ تھی, عرب میں تو کوئی مستحکم حکومت بھی کبھی نہیں رہی تھی, ایران کی بہرحال ایک تاریخ تھی. ذوالقرنین, جن کا ذکر سورہ کہف میں آیا ہے, زیادہ گمان یہی ہے, زیادہ خیال یہی ہے کہ وہ ایران کے وہ عظیم سلطنت کے سربراہ تھے, بادشاہ تھے, جس کی عظمت و سطوت کا تذکرہ قرآن مجید میں ہو. اللہ رب العالمین نے ان کی عظمت کو تسلیم کیا ہو, ان کی شان بیان کی ہو, اس کا آپ کیا تذکرہ کریں گے. لیکن بہرحال عربوں کو تو وہ سمجھتے تھے کہ بددوان, اکڑ لوگ, پینڈو لوگ. لیکن ان پینڈوؤں نے, یہ کنورٹڈ کامرز میں عرض کر رہا ہوں, ان پینڈوؤں نے اس مہذب قوم کو مارا, فتح کر لیا. تو ان کے اندر ایک نفرت اسلام کے خلاف, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور چونکہ ایران فتح ہوا حضرت عمر کے دور خلافت میں, حضرت عمر کے خلاف پیدا ہوئی, لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ایران سے آیا, ابو لولو فیروز, ایک مجوسی غلام تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا 28 ذی الحج کو, اور دو روز کے بعد یکم محرم اور حرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے. 12 سالہ دور خلافت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا, 8 سالہ دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا ریپلیکا ہے. اس کے بعد پھر فتنوں کا آغاز ہوا, اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 24 سال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا. یہ دونوں شہادتیں, یعنی وہ کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں جان دے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن یہ دونوں شہادتیں جو ہیں وہ اسلام کے سماجی نظام کی شہادتیں ہیں. اکثر لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی کہ ایک عظیم سلطنت کے فرما روا کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے باڈی گارڈ رکھے, اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کرے. حضرت عمر بہت ذہین آدمی تھے. ابو لولو فیروز جب انہیں کہہ کر گیا تھا کہ جی میں تو آپ کے لیے وہ چکی بناؤں گا کہ جو دنیا یاد رکھے گی, جو دنیا یاد رکھے گی, تو حضرت عمر نے اس وقت فرما دیا تھا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا. پھر ایک دو اور شواہد بھی ملے کہ کوئی کانسپریسی ہو رہی ہے, لیکن کوئی ہٹو بچو, کوئی ایکسٹرا سیکیورٹی کا بندوبست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا اپنے لیے, تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ خلیفہ کوئی آسمان سے اترا ہے. اس کی سیکیورٹی عام مسلمانوں کی سیکیورٹی سے زیادہ کیوں ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ فجر کی نماز کے اندر حضرت عثمان, حضرت ابوبکر, فجر کی نماز کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اور جب بلوائی آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے, تو بار بار تقاضا کر رہے ہیں ان کے بعض گورنرز, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطوط لکھ رہے ہیں, پیغام بھیج رہے ہیں, ہمیں اجازت دیں کہ ہم فوجیں لے کے آئیں. ان بلوائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک ہی جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میں اپنی حفاظت کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا. کیا مطلب؟ میرا خون کسی دوسرے مسلمان کے خون سے بڑھیا نہیں ہے. تقریریں تو ہم بہت کر سکتے ہیں, مجھے آپ کہیں گے تو میں 2 گھنٹے پر خطاب کر دوں گا برابری کے موضوع پر, انسانی مساوات کے موضوع پر, تمام مسلمان برابر ہیں اس موضوع پر, لیکن آپ کے پاس طاقت ہو اور پھر آپ اپنے اصول پر قائم رہیں کہ میرا خون کسی دوسرے مسلمان کے خون سے بڑھیا نہیں ہے, یہ ہے اصل میں عظمت کی بات. تو یہ جو دونوں شہادتیں واقع ہوئی ہیں, حضرت عمر کی شہادت اور حضرت عثمان کی شہادت, یہ اسلام کے معاشرتی نظام, اسلام کے سماجی نظام, اسلام کے اصول مساوات کی گواہیاں ہیں جو حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پیش کی. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں, انشاءاللہ پھر اس بات کو آگے بڑھائیں گے آئندہ جمعہ. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خواتین و حضرات, یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اب اللہ کے فضل و کرم سے کرونا جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں نجات دے دی ہے, اور اب حکومت کی طرف سے بھی لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے, اگرچہ اعلانیہ نہیں لیکن بالفعل وہ ختم ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا آئندہ جمعہ جو ہے وہ ریگولر طریقے سے ہوگا, حسب سابق انشاءاللہ 1 بجے جمعہ کا خطاب ہوا کرے گا, اور تقریباً 1:45 بجے تک, 1:40 تک یا 5 منٹ اوپر نیچے وہ ہو کرے گا, اور پھر اس کے بعد سنتیں ہوں گی, اور پھر دوسری اذان اور عربی خطبہ, اور اس کے بعد جمعہ کی نماز ادا کیا جائے کرے گی. آج بہرحال آپ تشریف لے آئیں 1:50 پر, سنتیں پڑھ کے گھر سے تشریف لائیں تو 1:50 پر تشریف لائیں, اور اگر فوراً آ جائیں تو پھر سنتیں مسجد میں آ کے ادا کر لیں. 1:50 پر بہرحال دوسری اذان ہوگی, اس کے بعد عربی خطبہ ہوگا, پھر انشاءاللہ ہم نماز ادا کریں گے.